چھلے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کی, سمجھنے کی اور اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی محفلیں, اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو. تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفی رضا تاری, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے ہیں مزاج؟
الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟
ماشاءاللہ الحمدللہ. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عظیم وہ عرس مبارک ہے اور لاکھوں لاکھ زائرین ماشاءاللہ وہاں پر بھی حاضر ہوتے ہیں, اور یہ تو اللہ کے پیارے اور نیک بندے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر, بچے بچے کے دل میں ان کا پیار الحمدللہ موجود ہے اور ان کا ذکر زبانوں پر رہتا ہے. اور آج بھی اگر دیکھیں تو کہیں پر بھی اگر آج بھی دیکھیں تو لوگ اپنے طور پر بھی گیارہویں شریف مناتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, عرس کا اہتمام کرتے ہیں, اور یہ کرتے ہی رہنا ہمیں چاہیے. اپنے بزرگوں سے اور اولیاء اللہ سے یہ عقیدتیں, یہ نسبتیں, یہ سلامت رہنی چاہیے. اس کے حوالے سے کچھ سوالات بھی ہیں تو ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ وصال کے بعد بندوں کی مدد فرماتے ہیں.
ماشاءاللہ, اس طرح کے سوالات. مزید
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ولی اللہ کا جو عرس منایا جاتا ہے کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرا.
اعراس سے متعلق کافی لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں اور ماشاءاللہ مناتے بھی ہیں, لیکن دائرے اس کی ایک شرعی حیثیت کیا ہے, اس کے پیچھے بیسک شرعی طور پر دلیل کیا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء اللہ کا عرس منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک جو ہے وہ مستحسن جو ہے وہ عمل ہے, اور ایسا کرنے والے جو ہے وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے عرس کے اندر وہ نیک کام کرتے ہیں, ثواب کے بھی مستحق ہیں. اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. بنیادی طور پر کسی بھی چیز کو یہ بات جاننے کے لیے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے اس کا نام, اور ایک ہوتا ہے اس نام کے پیچھے اس کا اسٹرکچر, اس کا کام. تو بھئی عرس تو اگر ہم دیکھیں تو عربی زبان کا جو ہے وہ لفظ ہے, ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن عرس کے علاوہ یہ عین را سین یہ اس طرح اور کسی جگہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. تو اب عربی زبان کا لفظ ہے, تو اب اس کے پیچھے در حقیقت ہوتا کیا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی ولی اللہ کا عرس منانے میں ہوتا یہ ہے کہ اس دن ان کے لیے ایصال ثواب کی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے, کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے, کہیں نعت خوانی ہوتی ہے, کہیں جو ہے وہ ذکر خوانی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور اس کا ثواب ان کو پیش کیا جاتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی سیرت کے اوپر کوئی بیان ہوتا ہے, جو ان کے متوسلین ہوتے ہیں, متعلقین ہوتے ہیں, مریدین ہوتے ہیں, یا جو بھی ان سے محبت کرنے والے افراد ہیں, ان کے سامنے ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی سیرت کو فالو کر کے اپنے کردار میں اور اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ لا سکیں. تو ان سارے کاموں کے اوپر ہم عرس کے پیچھے کے اسٹرکچر کو اور کاموں کو دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی کام جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے. قرآن پڑھنا بھی جائز اور ثواب کا عمل ہے, نعت خوانی بھی جو ہے وہ جائز اور ثواب کا عمل ہے, اللہ والوں کی شان میں جو منقبت پڑھی جاتی ہے وہ بھی جائز ہے, کہ ان کا مقام و مرتبہ ہے وہی مقام و مرتبہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے جو اللہ پاک نے انہیں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو اس لیے شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے پیچھے؟ وہ ہے ایصال ثواب، کہ ہم ثواب پہنچا رہے ہیں، اور ایصال ثواب یہ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے وہ اچھا ایصال ثواب میں بھی اگر ہم کہیں کہ ثواب کیوں پہنچاتے ہیں ہم کسی کو، تو در حقیقت ثواب کے اندر ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو نیک بندے ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے مغفرت یافتہ ہے، تو ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. جیسے انبیاء اکرام کو مغفرت کی ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں اور وہ بخشوانے والے ہیں، وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہونا جو ہے وہ ممکن ہی جو ہے وہ نہیں ہے. تو ان کے لیے جب کوئی بھی چیز ہم ثواب ان کو پیش کرتے ہیں، تو در حقیقت کیا ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی گمان ہے، حسن ظن ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، پوری زندگی انہوں نے رب تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری ہے، تو وہ اللہ کی جانب سے مغفرت یافتہ ہیں. اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے درجات کو مزید بلندیاں جو ہے وہ عطا فرما. تو یہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ والدہ کے لیے میں کچھ خیرات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ پانی کا کنواں جو ہے وہ آپ نے کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ ام سعد کے لیے، کہ سعد کی ماں کے لیے ہے. یوں اور بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے. تو لہٰذا ایصال ثواب فی نفسی ہی عرس کے پیچھے اصل ہے. اس کا ایک طریقہ کار کہ ایک دن مقرر کر لینا، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اس دن خصوصی طور پر اس کا اہتمام کر لیں، اس جگہ جمع ہو جائیں، یا گھر میں اس کی جو ہے وہ کوئی محفل کر لیں. تو اگر کوئی آگے پیچھے بھی کرتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے. میلاد کی محافل ابھی 11ویں کے مہینے تک جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، یا پورا مہینہ ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح 11ویں شریف کی محافل بھی، ایک بڑی 11ویں ہم ربیع الآخر کی 11 تاریخ کو مناتے ہیں، اس میں بھی ضروری نہیں کہ اسی تاریخ کو ہی منائیں. آپ کسی بھی تاریخ کو منا سکتے ہیں اور مناتے ہی ہیں. کئی مسلمان ہیں، کوئی 9 کو منا رہا ہے، کوئی 6 کو منا رہا ہے، کوئی کسی اور تاریخ کو منا رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے.
پورا مہینہ ہی کرتے ہیں،
پورا مہینہ ہی جو عموماً جو ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہی فرض و واجب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جناب اسی 11 کو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو ایسا نہیں ہے، کسی بھی دن ہو سکتا ہے. اس میں آپ لنگر کا لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اپنی حسب استطاعت جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. کسی کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ عرس بغیر لنگر کے ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو ہے وہ اپنے گھر پر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ذکر اذکار پڑھ کے، درود پڑھ کے، قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے وہ ان ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ ایصال کر سکتا ہے. تو اس لیے عرس کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی کنفیوژن اپنے ذہن میں ہرگز نہ پالیے. اس کے بنیادی اسٹرکچر پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال آپ احد شریف کے جو مزارات تھے بطور خاص وہاں تشریف لے کر جاتے،
تشریف لے جاتے تھے،
اور یہی عمل خلفائے راشدین کا رہا. علماء نے ایک یہ بھی لکھا پوائنٹ اس میں کہ بطور خاص یعنی سال میں ایک دفعہ یہ اہتمام کرنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اور عرس ان کے ہے فاتح ہی ہے، ایصال ثواب ہی ہے، مگر جب کسی بزرگوں کی بارگاہ میں یہ پیش کی جاتی ہے تو پھر اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں. یعنی الفاظ کا فرق ضرور ہے، اور یہ مراتب کے اعتبار سے اولیاء صالحین کے لیے جو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کو عرس کا نام دیا جاتا ہے. اچھا ہم میلاد شریف کرتے ہیں، کھانا ہی ہے، لیکن اس کو نیاز کا نام دیا جاتا ہے. عام اگر فاتحہ کریں تو عام فلاں کے ایصال ثواب کے لیے یہ عمل کیا ہے،
یا اپنے مرحومین کے لیے کہتے ہیں تو برسی جو ہے وہ کہتے برسی کہتے سال میں جب ہوتا ہے برس کے اعتبار سے. تو یوں الفاظ جو ہے وہ مختلف ہیں. اس کو جو ہے وہ نظر کرنا بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، نیاز بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے بارگاہ کے اندر در حقیقت وہ ہم گویا کہ نذرانہ جو ہے وہ
تحفہ
پیش کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ادب کے اعتبار سے نظر یا نیاز جو ہے وہ کہا جاتا ہے.
اچھا ایک اور سوال تھا ہمارے کالر نے یہ بھی پوچھا تھا اولیاء صالحین سے مدد کے حوالے سے، کہ اولیاء صالحین کیا وصال کے بعد بھی مدد کرتے ہیں؟ یعنی عام طور پہ زندگی میں تو چلو ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال کرنے والے کا ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ زندگی میں ٹھیک ہے، کیا وصال کے بعد بھی کریں گے؟
دیکھیں اللہ والے اللہ پاک کی عطا سے جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں،
ٹھیک،
ہر ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ جو ہے وہ ہوتا ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر وہ جو ہے بذات جو ہے وہ مدد کرنے والے ہیں تو یہ عقیدہ ہی جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب عقیدہ یہ ہے کہ رب کی عطا سے وہ مدد کرنے والے، تو رب کی عطا سے جس طرح زندگی میں مدد کر سکتے ہیں تو بعد وصال بھی مدد کر سکتے ہیں.
صحیح.
امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے کئی اس طرح کے واقعات شرح صدور میں ذکر فرمائے کہ جس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ان لوگوں نے، یعنی جو کسی اللہ والے کا انتقال ہو گیا اور انہیں دفناتے وقت جیسے کسی نے جو ہے وہ دیکھا کہ انہوں نے آنکھیں کھول دیں تو پوچھا کہ حضور آپ زندہ ہیں، فرمایا کہ ہاں ہم زندہ ہی ہوتے ہیں، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کئی اولیاء کے بارے میں ہے کہ فرمایا کہ مجھے جو ہے جو مدد کے لیے پکارے میں اس کی مدد کو جو ہے وہ پہنچتا ہوں. بلکہ ایک بڑے مشہور جو ہے وہ بزرگ ہیں، حنفی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا کہ جسے کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے وہ میری قبر پر آئے اور مجھ سے جو ہے وہ سوال کرے تو میں اس کی مدد جو ہے وہ کروں گا، اور فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک مٹی ہی جو ہے وہ حائل ہے. تو اس طرح کئی واقعات ملتے ہیں اور احادیث طیبہ کے اندر سے بھی ہمیں یہ بات جو ہے وہ ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے رحم دل امتیوں سے جو ہے وہ اپنی حاجتیں طلب کرو. اسی طرح فرمایا کہ جن کے چہرے جو ہے وہ عبادت کی وجہ سے روشن ہیں ان سے جو ہے وہ اپنی حاجت طلب کرو. تو اس کو زندگی یا موت کے ساتھ جو ہے وہ خاص نہیں فرمایا گیا. تو جب ان کا جو دینا ہے وہ جسمانی دینا نہیں ہے، کیونکہ جسمانی دینا تو دیکھیں ایسے ہی جیسے ہم ڈاکٹر سے جا کے جو ہے وہ دوا لیتے ہیں، تو اب بات ہے کہ بھائی وہ ڈاکٹر میں جب تک ڈاکٹری ہے تو وہ ہمیں دے رہا ہے، اگر وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اگر پاگل ہو گیا تو وہ جو ہے وہ اب ہمیں جو ہے وہ دوا نہیں دے. لیکن جب ہم ان کا تصرف مان ہی روحانی رہیں کہ اللہ پاک کے حکم سے یہ دے رہے ہیں تو جس طرح یہ زندگی میں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ بعد وصال بھی مدد کرتے ہیں
اللہ پاک کی عطا.
اللہ پاک
سمپل سادہ عقیدہ، اور اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں. اور مرنے کے بعد کوئی روح، بلکہ جو اولیاء کی روحیں ہیں، نیک مومن کی روحیں یہ بھی پرواز کرتی ہیں. مومنین کی روحیں جی مختلف بتائیں نا، کہ قبر پر رہنا ہے یا آسمانوں پر ہے یا زمزم شریف کا جو کنواں ہے وہاں پر، اور مختلف آسمانوں پر بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ وہ پرندوں کی صورت میں اور اس میں بھی سیر کرتی ہیں
جنت میں جو ہے وہ گھومتی رہتی ہیں.
اچھا، ہیں جہاں کہیں لیکن تعلق اپنے جسم کے ساتھ ہے،
اپنے جسم کے ساتھ ہے، قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہیں، سلام کا جواب دیتی ہیں، یہاں تک جو یہ فرمائے.
تو ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، اللہ پاک کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انبیاء اولیاء یہ تصرف فرماتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے. ان کے تصرف کو کوئی بذات نہیں کہتا کہ یہ بذات خود اور تصرف حقیقی ان کو حاصل ہوا بغیر اللہ کی عطا سے، ایسا نہیں. اگر کوئی یہ مانتا یہ تو شرک ہے، اور ایسا کوئی بھی اہل سنت میں سے ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا. اچھا، کہاں سے؟ قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک اللہ مولا، مولا کا مطلب مددگار، اللہ مددگار، جبریل مددگار، اور نیک مومن یہ مددگار ہیں. یہ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا. دوسری بات ہم اگر کہیں غزوہ بدر کے موقع پر مدد کس نے کی تھی، تو مسلمانوں کا بچہ بچہ یہ پکار اٹھے گا. اور کفیل بھائی یہ تو ہر ایک کو یاد ہے، کبھی فرشتوں نے مدد،
فرشتے آئے تھے،
تو فرشتوں نے جو مدد کی تو فرشتے غیر اللہ ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہیں فرشتے، اللہ نہیں غیر اللہ ہیں. تو غیر اللہ کو جو طاقت ملی کیسے ملی؟ اللہ نے عطا فرمائی. تو جو رب ان فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اور فرشتے مدد کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، مختلف مقامات پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کہیں رزق پہنچانے جاتے ہیں، کہیں مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، تو اپنے نبیوں کو بھی، اپنے خاص اولیاء کو، پیارے بندوں کو بھی طاقتیں عطا فرمائی. تو میں یہ بس دو تین جو مثالیں، کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف بزرگوں کے لکھے ہوئے واقعات نہیں ہیں، یہ کوئی الگ سے کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہم اگر قرآن پاک کا اگر درست طریقے سے تمام آیات مبارکہ کے محمل کے ساتھ مطالعہ کریں، ایک آیت پڑھیں اياک نعبد و اياک نستعین اور ماذا اللہ لوگوں کو اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل غلط انداز ہے۔ اياک نعبد و اياک نستعین یعنی ہم تجھ سے ہی مدد، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہی ہے۔ اگر اسی آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں، کفیل بھائی کتنے واقعات ایسے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ آیت سمجھنے والے حضور سے ہی مانگ رہے ہیں،
جی
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، مریضوں کو لے کر، پانی نہیں ہے تو آئیں، پنڈلی کسی کی ٹوٹ جائے وہ آئیں، آنکھ نکل آئے تو وہ آئیں، بات حدیبیہ کے مقام پر پانی کی قلت ہے بالکل ہے ہی نہیں تو بھی حاضر ہو جائیں، ایسی کئی اس طرح کی مشکلات جو ان کو ظاہری مشکلات آئیں تو وہ بھی یہ آیت مبارکہ پڑھے ہوئے تھے اور ہر نماز میں پڑھتے سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں تھا کہ ان کی بارگاہ میں آنا اس آیت کے مخالف ہو جائے گا۔
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ سل مانگ ربیہ، کیا مانگتا ہے،
بالکل،
تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے مانگ،
ہاں
تو فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ سے جو ہے وہ سوال کرتا ہوں،
اسالو کا ہی ڈائریکٹ، یعنی میں آپ سے
سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ اس کا مطلب وہ آیت مبارکہ اور یہ واقعات جو ہے وہ جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ وہ در حقیقت یہ ساری باتیں جانتے تھے کہ وہاں جو مدد سے مراد ہے وہ حقیقی مدد ہے اور وہ اللہ کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا،
بالکل،
اور بقیہ جہاں پر بھی کوئی دوسرا مدد کر رہا ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی کر رہا ہے، وہ گویا کہ بندے اور رب کے درمیان جو ہے وہ وسیلہ جو ہے وہ بنا
وسیلہ بن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس پر اور بھی مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، امیر سنت دامت برکات منالیہ کے رسائل کے اندر بھی بطور خاص اس پر وہ گفتگو کی ہوئی ہے اور مختلف مقامات پر، حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی شان میں جو آپ کا رسالہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو اس کی وضاحتیں ملیں گی، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شان میں اور ان کے کرامات کے حوالے سے اور ان کے واقعات اور ان کی سیرت کے حوالے سے جو رسائل ہیں المدینۃ العلمیہ کے، اس کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے پر بھی وہ گفتگو کی ہوئی ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر آپ کو بہت ہی تفصیلی فتویٰ اس حوالے سے ملے گا کہ جس میں ندا دینا، پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، وسیلہ چاہنا، توسل چاہنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، تو آپ وہاں بھی آپ دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر بھی اس کا بہترین قسم کا مواد بھی ملے گا۔ بہرحال کافی گفتگو ہوئی ہے، مزید بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات بھی ہیں، ایس ایم ایس بھی شروع ہو چکے ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ایک پیکج ریڈی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم
السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟
دعائیں اللہ کا شکر۔
آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں میں۔
اچھا،
دکان کے مالک سے بات ہو گئی ہے میری، وہ دکان دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے، اب آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے۔
شکیل بھائی کچھ دن رک جائیں، گھر میں تھوڑے مسائل چل رہے ہیں، جیسے ہی ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا۔
کیوں، کیا ہوا؟
شکیل بھائی میری کمائی سے تو صرف میرا گھر ہی چل رہا ہے، میری وائف اسکول ٹیچر ہے، انہوں نے کافی پیسے جمع کیے ہیں تو ان سے لے کے میں نے سوچا دکان کا ارینج کر لوں گا۔
اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ آپ اپنی بیوی سے کہیں میرا فیصلہ ہے؟
مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے، وہ بچوں کو اتنا محنت کر کے پڑھاتی ہیں۔
ویسے میرے خیال میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی کمائی گھر کے استعمال میں لا سکتا ہے، گھر کے بہتر مستقبل کے لیے۔
میری بات ان سے ہوئی تھی پر اب وہ پیسے دینے سے انکار کر رہی ہیں۔
سمیر بھائی آپ کی بیوی نے رقم دینے سے کیوں منع کر دیا، سمجھ نہیں آیا، حالانکہ دکان لینے سے آپ ہی کا فائدہ ہونا ہے۔
مجھے کسی سے پوچھنا پڑے گا کیا بیوی کی کمائی شوہر استعمال کر سکتا ہے۔
سمیر بھائی مجھے لگتا ہے یہ شرعی مسئلہ، تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ مفتی صاحب سے مشورہ لے لیتے ہیں۔
رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالافتاء اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام، آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔
جی تو کیا فرماتے ہیں؟ جی بیوی نے پیسے کمائے، اپنی محنت کی انہوں نے، اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب دینا بھی نہیں چاہ رہی، ابھی میں یہ پیسے نہیں دینا چاہ رہی، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، شوہر اور بیوی، جس طرح شوہر کے مال کی عورت مالک نہیں، وہ عورت اپنے شوہر کے مال میں اپنے نفقے کی مقدار کی مستحق ہے بس، لیکن شوہر کا مال بولیں کہ عورت کا مال ہے وہ جیسے چاہے خرچ کرے، ایسا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یوں ہی عورت جو اپنے مال کی مالک ہے وہ عورت ہی مالک ہے، اس میں تصرف کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ تو شوہر جو ہے وہ اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال ہرگز نہیں لے سکتا، چاہے وہ جاب کا مال ہو، چاہے وہ اس کو جہیز میں ملا ہوا مال ہو۔
بالکل،
کئی دفعہ ایسا سمجھتے ہیں لوگ کہ جناب جو زیورات ملے ہیں تو اس کے ہم جو ہے وہ مالک ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی مالک بھی عورت ہی ہے، جو اس کو جہیز سے ملے ہیں، اس کے والدین کی طرف سے ملے، اس کی تو مالک وہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر سسرال سے بھی اگر اس طور پر ملے ہیں کہ اس میں عورت کو مالک بنا دیا گیا ہے، تو اس کی بھی مالک وہی عورت ہے۔ تو لہٰذا اگر عورت جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں کہ وہ اپنے زیورات یا اپنی جاب کی آمدنی یا اپنی جو ہے وہ کوئی سیونگز ہیں وہ شوہر کو نہیں دینا چاہتی، نہ بطور گفٹ دینا چاہتی ہے نہ بطور قرض دینا چاہتی ہے، تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معاملے میں وہ اس کو پریشرائز کرے یا اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس سے یہ پیسے لے۔ ہاں عورت اگر اپنی رضامندی سے جو ہے وہ دیتی ہے تو لینا جائز ہے، مگر اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے طے کر لیں کہ وہ کس طور پر دے رہی ہے،
کرنا کیا ہے، یعنی کل کو مطالبہ ہے نہیں ہے کیا ہے۔
بطور قرض دے رہی ہے تو پھر آپ کو اتنے ہی پیسے ریٹرن کرنے ہوں گے، بسا اوقات بعد میں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو بطور پارٹنرشپ دیے تھے تو اب لہٰذا مجھے جو ہے وہ اس میں سے پروفٹ بھی جو ہے وہ چاہیے، یا شوہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو میری مدد کے طور پر دیے میں نے واپس ہی نہیں کرنے، عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نہیں انہوں نے تو مجھے واپس کرنے تھے۔ تو ان سب کا معاملات کب ہوتے ہیں، جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عورت کی کمائی پر شوہر کو حق نہیں ہے، عورت اپنے مال کی جو ہے وہ مالک ہے، وہ اس کو جو دل چاہے کر سکتی ہے، وہ اپنے والدین پر بھی خرچ کر سکتی ہے، شوہر اس معاملے کے اندر اسے روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ ہاں شوہر اگر کسی کام کے لیے اس سے مانگتا ہے اور وہ بخوشی دے دیتی ہے اور یہ جو ہے وہ اسی طور پر لے جس طرح ایک عام شخص سے لیتا ہے، نہ یہ کہ وہ نہ دے تو یہ اسے تانے سناتے رہے پورے زندگی جو ہے وہ، یا اس کو جو ہے وہ باتیں سنا سنا کر جو ہے وہ اسے مجبور کر دے، یا اور دیگر ذرائع سے اس کو جو ہے وہ تنگ کرے کہ جس کی وجہ سے مجبوراً اسے جو ہے وہ دینا پڑے، تو ایسا رویہ شوہر کے لیے اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں۔
اچھا یہاں دو طرح کی باتیں ہیں، چلے کچھ بات کر لیتے ہیں مزید۔ بعض لوگوں کی طرف سے جب یہ مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان یہ اگر بہو نے کمایا ہے تو اس کو ہم نے ہی ٹائم دیا نا، گھر سے فری کیا ہے، آپ کماؤ بھائی، تو اب یہ تو ہماری کمائی ہوئی نا، تو ہم نے اس کو ٹائم دیا، یہ اگر ہم چاہتے گھر میں بٹھا دیتے بھی آپ نہیں کمائی کر سکتی، آپ نہیں جا سکتی، تو بھی تو ہمیں اختیار تھا یا ہم منع کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے۔ پہلی بات کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے بنیادی طور پر شوہر کو اس بات کا تو حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو کمانے کے حوالے سے منع کر سکتا ہے،
تو بھائی آپ نہیں جا سکتے،
وہ نہیں جا سکتی ہیں، آپ جو گھر کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ادا کریں، اولاد کی تربیت کریں، تو اس بات کا حق حاصل ہے۔ لیکن جب شوہر اپنے اس حق کو ساکت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور عورت کو اجازت دے دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کمائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس میں یہ سمجھنا کہ نہیں جناب میری اجازت کے بدلے میں جو ہے وہ یہ کما رہی ہے تو اس کے پیسے میرے ہوں گے، تو ایسا سمجھنا درست نہیں۔ اس کو دوسری مثال سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر والدین جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ باہر جانے دے دیں، اوورسیز میں کسی بھی ملک جانے کی اجازت دے دیں، یہاں رہتے تو وہ والدین اس کو دیکھتے رہتے یا وہ والدین کی خدمت کرتا، تو بچہ وہاں جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ بچہ جتنا وہاں جا کے کما رہا ہے وہ سارا جو ہے وہ والدین کا جو ہے وہ ہو جائے گا،
کہ ہم نے تمہیں کہا تھا،
ہم نے جو ہے وہ تمہیں اجازت دی تھی، نہیں دیتے تو تم جاتے کیسے، بلکہ حتیٰ کہ والدین نے پیسے لگا کر بھیجا، پیسے بھی والدین نے دیے کہ بھائی اس کا جانے کا ویزا ٹکٹ وغیرہ، اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں وہ جو کمائے گا وہ سارا جو ہے وہ ان کا ہوگا یا کچھ حصہ ان کا ہوگا، ایسا نہیں۔ بطور اولاد جو حقوق لازم ہے وہ جدا چیز ہے، لیکن کمائی میں پارٹنر بننا یہ جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہو۔
والدین تو عظیم سعادت ہے نا، ان کو مکان بھی لے کے دیں، ہر طرح کی سہولت لے کے دیں، یہ تو اولاد کو کرنا ہی چاہیے، یا تو بھائی بہن جو حصہ دار بن جاتے ہیں،
بھائی بہن بھی
بھتیجے بن جاتے ہیں،
یہاں پر دیکھتے رہے وہاں آپ جو ہے وہ جا کے کماتے رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹنر جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تو پارٹنرشپ کا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات کی اجازت ہے کہ آپ اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو بہرحال جو اس کو آمدنی مل رہی ہے وہ اس کے کام کے بدلے میں مل رہی ہے، وہ سروس وہی دے رہی ہے، صرف ایسا نہیں کہ آپ نے دیا تو وہ بیٹھ گئی تو پیسے آ رہے ہیں، वो वहां जाकर कोई ना कोई मेहनत कर रही है, मेहनत काम कर रही है, सिलाई कर रही है, कढ़ाई कर रही है, उसमें उसकी जो मेहनत सर्फ हो रही है उसके बदले में जो है वो फिर उसको जो है वो पैसे जो है वो मिल रहे हैं, तो उसकी मालिक वही।
और टीचिंग कर रही है तो उसके लिए भी तो पहले की इतनी मेहनत, फिर रोजाना की मेहनत, फिर रोजाना 8 घंटे जाना कोई आसान काम नहीं है, 6 घंटे 8 घंटे जितनी भी ड्यूटी एक बनती है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसके हवाले से इफरात और तफरीत का मामला नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो बहनें कमाती हैं, जो बीवियाँ कमाती हैं, उनसे भी यही है कि घर के मामलात में अगर देख रही हैं कि शोहर का हाथ बहुत तंग है, बच्चों के हवाले से, फीसिस के हवाले से कुछ प्रॉब्लम है, बिल्स कभी ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप उसमें आप अपनी तरफ से भी अपनी खुशी से ये करती हैं तो ये अच्छी बात है और आपके अपने बच्चों पे ही लग रहा है। और इस तरह की बहनें करती भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी अगर नहीं दे रही है ना, कि जिनके बारे में सवाल किया है इन्होंने, ये हमने फर्जी खाका बनाया है और ये सवाल करने का मकसद ये कि इसके ज़रिए से कईयों को ये इल्म की बात पहुँच जाए। अगर वो नहीं भी बाजू का देती तो उसका भी मकसद यही होता ना कि कल को जाकर मेरे बच्चों को ही काम, और वो बच्चे शोहर का मतलब अपने बच्चों के लिए ही वो सेविंग कर रही है। और अगर किसी बहन ने इतने पैसे जमा कर लिए कि ये शोहर दुकान ले सकता है और अब वो नहीं देना चाह रही, तो मैं उस बहन से ये कहूँगा कि आप दुकान अपनी मिल्कियत में ले लें, दुकान खरीदारी करें, शोहर को किराए पर दे दें। क्या ख्याल है? शोर पहले भी तो किराया भरी रहा है, डेंट पे दे सकते हैं क्या?
हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। शोर को बीवी जो है वो अपना दुकान या मकान किराए पर दे सकती है
इसमें, और इसमें इनकी सेविंग भी इनके पास रहेगी कि भाई इनका कमाया हुआ है जो कुछ भी है अपने नाम पर है, सब कुछ है। तो अगर किराए में चलो कोई नरम भी करनी है, किराए नहीं भी किराया लेना, तब भी एक सेविंग तो है ना, और बीवी के नाम पर ही प्रॉपर्टी रहेगी, तो यूँ आप अपने माल का ये भी एक तहफ़ कर सकती हैं। दोनों तरह की सूरतें अर्ज कर दी हैं। मजीद सवाल
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, मस्जिद है हमारे पास 7 मरले की और साथ में मदरसा है वो भी 7 मरले जगह है, मदरसे की जगह में वजू खाने बनाना चाह रहे हैं, क्या ये नमाजी मस्जिद के नमाजी जो हैं वो भी ये वॉशरूम और वजू खाने इस्तेमाल कर सकते हैं? रहनुमाई फरमा दीजिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर।
कहाँ से बात कर रहे हैं आपने? कुछ मेरा ख्याल बताया नहीं है। मदरसा मस्जिद आमतौर पे कई जगहों पर मस्जिद और मदरसा दोनों के लिए ये चीज़ वो वक्फ होती है और इस एतबार से उसका हुक्म ज़ाहिर जुदा है। और अगर बिल्कुल अलग थलग कोई मदरसा है और अलग थलग ही कोई मस्जिद की जगह है, ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो मेरा तो आपसे मशवरा यही है कि जहाँ है, जिन्होंने वो जगह दी है या वक्फ की है या ली है, किन चीज़ों पर ली है, किस एतबार से, तो इसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से अगर आप बराह रास्त रब्ता करें तो ये मुफीद रहेगा। आपके शहर किसी शहर से हैं, लाहौर में हैं, फैसलाबाद में हैं, सरगोधा हैं, मुल्तान हैं, रावलपिंडी, गुजरांवाला, ये हमारे चंद शहर पंजाब के हैं जिनमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बाकायदा कायम है। और आप टेलीफोन के ऊपर भी अगर पूछना चाहें तो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर ये नोट फरमा लें, और इन नंबर्स पर आप कॉल करके सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इस पर भी बातचीत कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको रहनुमाई कर दी जाएगी। क्या ख्याल है इस तरह के मसाइल में? फिर
जी सूरत हाल जुदा होती है कि वक्फ़ है, किन अल्फाज के साथ वक्फ़ है, मुश्तरका वक्फ़ है, तो लिहाजा इसलिए बेहतर यही है कि उस चीज़ का हुक्म जो है वो अपनी तफसील के साथ आप बयान करेंगे, आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, फिर उन आपके उन जवाबात की रोशनी में आपको मज़ीद गाइड किया जा सके।
अच्छा, मदरसे के आमतौर पर जब मदरसा प्लस मस्जिद होते हैं तो वो वजू खाना एक ही होता है और ज्यादातर वो मस्जिद के ही उसमें
मस्जिद का वजू खाना,
दायरे मदरसे वाले भी वजू करेंगे तो वो वहीं करके नमाज ही पढ़नी उनको
जी,
तो यूं इस्तेमाल हो रहा है। बाद औकात बहुत कम होता है कि नहीं चले मस्जिद बंद हो जाती है तो उधर कुछ कुछ नलके लगा दिए जाते हैं कि बच्चों की सहूलत के लिए, लेकिन ये दोनों सूरतें मुख्तलिफ हैं कि अलग अलग है या एक ही है, इसके हवाले से आपको ये रहनुमाई लेनी है। कुछ SMS भी हैं, इस्लामी बहन बैंक की नौकरी कर सकती है, क्या कहते हैं इसमें?
देखिए, अवलन तो औरत की नौकरी का जो मामला है उसको जानना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पर औरत की नौकरी करने के लिए चंद शराइत हैं, वो शराइत पूरी होंगी तो ही औरत नौकरी कर सकती है वरना नहीं कर सकती। उनमें जैसे औरत की नौकरी में ये है कि आने जाने में फितने का कोई अंदेशा ना हो, लिबास जो है वो ऐसा हो कि जो उसके तमाम सितर को, तमाम बदन को छुपाने वाला हो, ना चुस्त हो और ना ही इतना बारीक हो कि जिस्म के आज़ा की रंगत या हैयत जाहिर हो। लम्हे भर के लिए भी आने जाने में या वहाँ काम करने में गैर महरम के साथ खलवत ना होती हो, तन्हाई जो है वो ना पाई जाती हो। जो काम वो कर रही है वो काम जायज़ हो, تو لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں آج کل کے اعتبار سے ایڈ کروں کہ کئی دفعہ عورت کسی اور جگہ سفر کر کے جو ہے وہ جاب کرنے جاتی ہے, تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ سفر شرعی سفر ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو یہ سفر شوہر یا محرم کے بغیر جو ہے وہ ہرگز نہ ہو.
اب یہ تو اس کے حوالے سے
جی,
اور اب جو یعنی جہاں بھی کرنی جائے نوکری,
جہاں بھی جو ہے وہ کرنی
چاہے سلائی کرنے کے انہیں
سلائی کرنے بھی جو ہے وہ جا رہی ہیں ان تمام کے لیے. اب جہاں تک بینک کی بات ہم کر لیں, تو بینک کی ایسی نوکری جس میں آپ کو ناجائز کام کرنے پڑیں تو وہ ناجائز ہیں. عموماً جیسے کیشئر ہے یا مینیجر ہے یا اکاؤنٹنٹ ہیں, تو ان کو عموماً اس طرح کے کام ناجائز کرنے پڑتے ہیں جس میں سودی معاملات کی انٹریز, لین دین اور یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں, تو یہ ناجائز ہے. ہاں ایسی نوکری جس کا تعلق جو ہے وہ ان کاموں کے ساتھ نہ ہو, جیسے مردوں کے اعتبار سے بعض نوکریاں جیسے الیکٹریشین کی نوکری ہے یا جو ہے وہ چوکی دار کی نوکری ہے, سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ہے, تو یہ نوکریاں بینک کی جائز ہیں. تو اگر اسی طرح کی کوئی نوکری عورت کی بینک کی ہو تو الگ بات ہے, لیکن عموماً جو ہے وہ بینک کے اندر جو اس طرح کی نوکریاں جو ہے وہ عورتوں کی ہوتی ہیں وہ عموماً ریسیپشنسٹ کی یا دیگر اس طرح کے کاموں کی ہوتی ہیں. تو اگر واقعی ایسا ہی ہے تو بہرحال اس طرح کی نوکری کی اجازت نہیں.
چلیں جی, کچھ مزید سوال ہیں. 40 دن سے زائد اگر ناخن وغیرہ رہ جائیں تو اس کے بعد کیا نمازوں پہ بھی کوئی مسئلہ پڑتا ہے؟
40 دن سے زیادہ کرنے میں گناہگار ہوں گے, لیکن نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ایسا کرنا جو ہے وہ گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, تو فوری طور پر جو ہے وہ کاٹیں اور توبہ بھی کریں.
سر پر مہندی لگی ہوئی نماز ہو جائے گی؟
جی نماز ہو جائے گی, اگر پہلے آپ کا وضو تھا اور آپ نے وضو میں مسح وغیرہ سب کچھ کر لیا تھا بعد میں مہندی لگائی ہے تو نماز تو جو ہے وہ ہو جائے گی. اور اگر مہندی اس طرح لگا لی آپ نے اوپر وضو نہیں تھا تو اب سر کا مسا نہیں ہو پائے گا, اگر مہندی سے سارے بال جو ہے وہ
تہ
جم جاتی ہے تو اب جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی.
اس میں بڑے مسئلے ہیں, یعنی یہ مہندی لگانے میں بطور خاص کئی کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں
جی,
اور بعض مقات کئی نمازیں اس میں, اور جو خواتین بھی ہیں مہندی لگاتی ہیں تو ان کو تو اور زیادہ وقت اس میں چاہیے ہوتا ہے, اور تو یہ بڑا نمازوں کا مسئلہ ہے. اس میں
نمازوں کا وہی ہے کہ اہتمام جو ہے بہرحال جو ہے وہ کرنا چاہیے.
ہاں یا فجر کے بعد لگا لیں,
یا فجر تک بعد لگائیں تو زہر تک بھی کافی,
زہر تک جو ہے نا وہ یعنی بیچ میں ہر معاملے میں ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے, چاہے وہ آپ نے مارکیٹ جانا ہے بازار جانا ہے. بس یہ المیہ ہے ہمارا دکانیں مارکیٹیں یا ہماری اپنی فراغتیں, یعنی ہم کب کام سے فارغ ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ٹائم ہی وہی ہوتے ہیں کہ جو بیچ میں لگاتار نمازوں کے ہوتے ہیں, کہ اب وہ کام کرنے جائیں تو ادھر نماز کا مسئلہ ادھر یہ, تو اس لیے اپنے ٹائم شیڈول یہ سب چیزیں ہمیں یوں سیٹ رکھنی چاہیے. فیملیز کے حوالے سے بھی, بچوں کے حوالے سے بھی, ان کو بھی کہیں بھیجنا ہے تو نمازوں کے حوالے سے بہرحال خیال ہو کہ بیچ میں اگر نماز کا وقت ہے تو نماز کہاں ادا کرنی ہے, اس کے لیے ضرور غور و فکر کر لیا جائے. ایک سوال ہے بڑا عجیب سا, وضو ٹوٹ گیا تو 3 بار کلی کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا, یہ کیسا ہے؟
وضو کر ٹوٹ گیا تو مکمل ہی وضو کرنا ہوگا, کلی کرنے سے وضو پر کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا وضو نہیں ہوگا, کیونکہ کلی تو کسی بھی جو ہے وہ سنت ہے, وضو کے فرائض میں سے کوئی فرض نہیں ہے. تو وضو کے کم سے کم آپ کو فرائض ادا کرنے ہوں گے جو کہ چہرہ دھونا, کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا, چوتھائی سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے.
دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, یعنی پورے ان کو فرائض کو یعنی وہ خیال رکھنا ہے. بعض اوقات جب آدمی رش میں کہیں ہوتا ہے نا پھر اس کو کفیل تھا پھر بڑا وہ, یعنی میں تو ایک دفعہ دیکھا آپ, اور بلکہ کئیوں کو دیکھا جاتا ہے ایسے مواقع پر, آپ نے بھی شاید دیکھا ہو, حج عمرے میں بالخصوص جب بہت رش ہو جاتا ہے یا مسجد میں بالکل رش ہے اور کئی گھنٹوں سے اب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہاں سے نکلنا وہاں سے جانا یہ کئیوں کو لگتا ہے شاید, اور ایک تعداد ہوتی ہے نماز کے بعد جو آرام بھی کر لیتی ہیں, یعنی لیٹ بھی گئے اور
جی
سو بھی گئے, اب نماز کا بھی ٹائم ہے. اچھا مسجد نبوی شریف میں تو اوور آل تقریباً جو ہے وہ قالین ہیں اور یوں ہے, لیکن حرم شریف حرم کعبہ میں ظاہر طواف کرنا ہوتا ہے تو وہاں اس طرح کی چیزیں مسجد میں تو ہیں لیکن مطاف میں اور ان چیزوں پہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کو چھوٹے چھوٹے کپ میں وضو کرتے ہوئے, یعنی اتنا سا پانی لیا دل کو بہلا لیا بس تھوڑا سا وہ لیا. میں ایک بندے کو دیکھ رہا تھا اور سویا ہوا تھا بالکل, وہ ٹھیک آرام سے سویا ہوا تھا کافی ٹائم میں, مطلب جیسے ہی اٹھا تو اب अब टाइम नहीं था, अब कहाँ जाए वजू करने और कितना, और पूरा रश ऐसे हो गया। तो अब यूं यूं डाल लिया बस, थोड़ा दिल को बहला दिया कि मैंने ये इस तरह क्या वजू हो जाए।
मसा कर लिया होगा शायद उन्होंने जो है वो। तो वजू के अंदर तो बहरहाल ये ज़रूरी है कि आपके हर उज़्व के ऊपर दो कतरे पानी बह जाए। तो जिन आज़ा को धोना ज़रूरी है वहाँ दो कतरे पानी बहना ज़रूरी है। हाँ, सर का मसा हो सकता है, लेकिन बकिया चीज़ों के ऊपर मसा जो है वो करने से आपका वज़ू नहीं होगा। बस औकात कई दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी शर्म के मारे जो है वो पूरे एक मजमे में से उठना जो है वो पसंद नहीं करता। तो ऐसे मकामात पर शर्म को जो है वो एक तरफ रख देना चाहिए, और क़यामत की शर्म को पेश नज़र रखते हुए जो भी उस वक्त वज़ू टूट गया है तो अपने वज़ू के लिए बंदा जो है वो बाहर जाए और बाकायदा वज़ू करे, और नमाज को जो है वो हरगिज़ कज़ा ना करे, ना ही जमात को छोड़े।
ठीक है, नमाज में भी वज़ू टूट जाए तो ज़ाहिर है उसको फ़ौरन, नमाज तो टूट ही गई, अब उसको फ़ौरन वहाँ से निकलना है, वहाँ पर बैठे नहीं रहना। मज़ीद सवाल।
मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान फदीदी अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची में रहता हूँ। मेरा सवाल यह है मुफ्ती साहब से कि हमने जो नमाज कज़ा पढ़नी होती है ना, कज़ाए उम्री, तो इसकी हमें क्या नियत करनी है कि किस तरीके से या इसकी नियत करके हम इसको नमाजों को अदा करें ना, तो हर नमाज में अगर हर कज़ा नमाज में हर नमाज के साथ इसको अदा की जाए तो इसकी क्या नियत होगी, ये सवाल है मेरा
जी। मजीद सवाल।
सुन्नत सिलसिले में मेरे सवाल अर्ज है कि जमात के बिल्कुल बाद लोग जल्दी जल्दी में उठकर वज़ाइफ़ पढ़ के मस्जिद से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो पीछे जब मुड़ते हैं तो पीछे दीगर मसबूक हजरात उनकी तरफ चेहरा हो जाता है, तो इस सूरत में क्या वो गुनाहगार होंगे? और अगर किसी को जल्दी हो, कोई वाकई जल्दी हो, कोई उजर हो कि उसको निकलना है मस्जिद से जल्दी से, तो वो कैसे निकले कि उसको ये पीछे मुड़े भी और गुनाहगार भी ना हो? तो जवाब इनायत फरमा दीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा।
ठीक है भाई, पीछे निकले भी और इस तरह के आमतौर पर मसाइल होते रहते हैं। कज़ा उम्री की नियत,
कज़ा की नियत जो है वो आपको याद है कोई एक नमाज के भाई परसों की जो है वो नमाज फ़जर कज़ा करनी है, तो आप यूँ नियत कर लें कि परसों की नमाज फ़जर जो है वो कज़ा करने की नियत करता हूँ। तो और अगर याद नहीं, कज़ाए उम्री हैं बहुत सारी, तो उसके लिए उलमा ने यह तरीका बयान किया कि यूँ नियत करें कि मेरे ज़िम्मे जो पहली कज़ा फ़जर की बाकी है मैं उसकी नियत करता हूँ। हर बार यही नियत करें, क्योंकि जब आपने एक पढ़ ली तो जो दूसरी थी वो दोबारा पहली की जगह पर आ गई, इसी तरह जब दूसरी पढ़ ली तो वो तीसरी फिर पहली की जगह पर आ गई, तो यूँ जो है वो आप नियत करके पढ़ सकते हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हर नमाज के वक्त में ही आप वो वाली नमाज कज़ा करेंगे, बल्कि आप इशा के बाद चाहें तो आप जो है वो पाँचों वक्त की नमाज जो है वो कज़ा कर सकते हैं। तो हर वक्त के अंदर उसी वक्त की नमाज कज़ा हो ये ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, जमात के बाद निकलना भी है, पीछे लोग भी हैं।
जी, जमात के बाद निकलने में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है वो बग़ैर सुतरे के जो है वो मुक्तदियों के सामने से या किसी भी नमाजी के सामने से हरगिज़ ना गुज़रें। हाँ, अगर सुतरा वगैरह मौजूद है तो अब निकलने में नमाजी के चेहरे को, जो मसबूक नमाजी हैं उनके चेहरे की तरफ नज़र ना करें, नीचे देखते हुए जो है वो हम जो है वो साइड से निकल सकते हैं, इसमें हरज नहीं।
ठीक है, मज़ीद सवाल।
चलो खुशाब तफसील बोल देते हैं ना गुलाम रसूल, जुम्मा भी सुनते हैं अगर पहले रह बनी तब अर्जी पढ़नी चाहिए? सवाल है,
जुम्मे दी सुनता पहले रह गए तो बाद पढ़नी है नहीं, यानी पहले फर्ज पढ़ के उस तो बाद चार सुनता और फिर पहलियाँ जी सुनता चार रह गए ने उन सुनता पढ़ के उस तो बाद दो सुनता पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल करें। सुनता मुअक्कदा ने, यानी जुम्मे तो पहले जड़ियाँ पढ़ी जा रही ने सुनता ये मौकदा ने, गैर मौकदा नहीं ने। कोशिश यही होनी चाहिए कि जुम्मे दे खुतबे यानी अजान तो पहले पहले सुनत अपनी अदा कर लें, और हर मस्जिद मौका मिलता है और आराम नाल अदा कर लेंगे ने। अगर किसी वजह नाल तुसी लेट आए, कोई मसला हो गया, तो इन छड़न दी या तर्क करन दी इजाजत नहीं है। अगर वो रह गई ने तो उस तो बाद तुसी उन्होंने पढ़ना है। दूसरी बात यह कि अगर मस्जिद तुसी आए उस टाइम के मस्जिद विच अजान शुरू हो चुकी है या खतीब साहब खुतबा देन शुरू हो गए, तो खतीब साहब जब खुतबा देन शुरू हो गए तो उस तो बाद तुसी खुतबा सुनना है। हुण सुन्नता पढ़न दे मशगूल नहीं होना, सुन्नता पढ़ने से पढ़नी शुरू करनी। हाँ, तुसी पहले पढ़ रहे हैं और दरम्यान चों खतीब साहब ने खुतबा शुरू किया या अजान शुरू हो गई, वो तुसी अपनी सुन्नता पूरियाँ कर लो। लेकिन अगर ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੁਣ ਸੁਣਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣੋ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਤਾਂ ਮੌਕਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਮੌਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨਤਾਂ ਮੌਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਤੀਬ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਖੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸੁਨਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੁੰਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੁੰਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੁਕਰਾ ਮਿਸਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੀ ਸੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਇਖਤਿਤਾਮ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਆਪਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਫੀ ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ
ਕਭੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਹਮ ਇਨਕੀ ਬਾਰਗਾਹ